لله وكفى وسلام على عباده الذين اتقى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورضوان من الله أكبر صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ رب العزت کی دو شان ہیں, اللہ کی دو صفت بہت اہم ہے. ایک کو حاکمیت کہتے ہیں, حاکمانہ انداز کہتے ہیں, اور دوسرے کو شان محبت کہتے ہیں, دوسرے کو شان جمال کہتے ہیں. یہ دو صفت ہیں پروردگار کی, ایک حاکمانہ انداز, ایک جلال کا انداز, ایک آمرانہ انداز اور ایک محبت کا انداز, جمال کا انداز. یہ دو صفت اللہ رب العزت کے ہیں. پروردگار نے ہمیں اور آپ کو جتنے بھی احکامات اور جتنے بھی اعمال اللہ نے دیے, ان سارے اعمال اور احکام میں یا تو اللہ کی صفت حاکمیت جھلکتی ہے یا اللہ کی صفت محبت جھلکتی ہے, اللہ رب العزت کی شان جمال جھلکتی ہے. یہی دو چیزیں سارے احکام کے اندر نظر آتے ہیں. نماز کو دیکھیں, نماز میں اللہ کی شان حاکمیت, حاکمانہ انداز, تم بندے ہو, میں تیرا حاکم, تم غلام, میں تیرا آقا, تم بے بخش, میں قادر مطلق, لہذا تم میرے سامنے ایک نکے لگے ہوئے اونٹ کی طرح آ جاؤ, بے بس ہو کر اپنے ہاتھوں کو باندھ کر, نگاہوں کو جھکا کر میرے سامنے کھڑے ہو جاؤ. پھر میں کہوں تو آدھا جھکو, اور پھر کہوں تو پورا جھک کر سجدے میں چلے جاؤ. یہ نماز کی پوری کنڈیشن, نماز کی پوری حیثیت, نماز کا پورا انداز بتاتا ہے کہ ہم اس کے غلام ہیں, ہم محکوم ہیں اور وہ حاکم مطلق ہے. یہ نماز پورے طور پر اللہ کی شان حاکمیت کو, حاکمانہ انداز کو بتاتا ہے. اسی طرح روزے کا حکم, زکات کا حکم, انسان اپنی محنت سے, اپنے بازو کی طاقت سے مال کو کماتا ہے, راتوں کو جاگتا ہے, دن کو تھکتا ہے, مال کماتا ہے. اللہ رب العزت کی شان حاکمیت دیکھیں, حاکمانہ انداز, اپنی کمائی, اپنے پسینے کا کچھ حصہ میرے کہنے پہ نکالو. تو زکات کا جو حکم ہے, اس میں اللہ کی شان حاکمیت, حاکمانہ انداز چھلکتا ہے. لیکن اسی کے ساتھ روزے کا جو حکم ہے اور حج کا جو حکم ہے, یہ روزہ اور حج, ان دونوں میں اگر آپ غور کریں گے تو یہاں شان محبت جھلکتی ہے, شان محبوبیت جھلکتی ہے. وہ اس طرح کہ اللہ محب ہے اور بندہ اس کا محبوب ہے. بندہ اپنے اللہ سے بے پناہ محبت کرتا ہے, اپنی محبت کا دعویٰ کرتا ہے لا الہ الا اللہ پڑھ کر، جہاں بندہ اللہ کی حاکمیت کا اقرار کرتا ہے وہیں لا الہ الا اللہ پڑھ کر بندہ اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے۔ لہذا اللہ نے کہا اب محبت کا اظہار کرو۔ محبوب اپنے محبوب کی تلاش میں جب نکلتا ہے، اپنی محبوب اپنی مرغوب اپنی سب سے پسندیدہ چیز کو پانے کے لیے جب انسان سفر کرتا ہے نکلتا ہے تو کھانے پینے کی پرواہ نہیں، کھانا پینا اس کا بے وقت ہو جاتا ہے، کھانے پینے کا ٹائم اس کا فیل ہو جاتا ہے۔ یہ محبت کی ادائیں ہیں کہ اپنے محبوب کی تلاش اور اپنے محبوب کی رضا اور اپنے محبوب تک پہنچنے کے لیے انسان نہ کھانے کی فکر کرتا ہے نہ پینے کی فکر کرتا ہے۔ یہ روزہ در حقیقت اللہ کی شان محبت کو بتاتا ہے۔ اسی طرح حج کو اگر آپ دیکھیں تو حج میں بھی اللہ رب العزت نے اپنی شان محبت کو دکھلا دیا کہ محبوب کی تلاش میں انسان ایسا سرگردہ، ایسا حیران و پریشان، ایسا رواں دواں، اتنا چلتا پھرتا رہتا ہے کہ انسان کو نہ اپنے بوٹ کی فکر، نہ اپنے سر پہ تیل کی فکر، نہ اپنے چہرے پر تیل کی فکر، نہ آنکھوں میں سرمے کی فکر، نہ کنکھے کی فکر، نہ سلے لباس کی فکر۔ بس انسان ہے جو مجنونانہ اور معشوقانہ انداز میں بھاگتا بھاگتا جا رہا ہے، کیوں؟ وہ اپنے محبوب تک پہنچنا چاہتا ہے۔ تو حج کی ساری کنڈیشن، اس کی ساری حیات کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں اللہ کی شان جمال، اللہ کی شان محبت ظاہر ہوتی ہے۔ یہ تو میں نے چار عبادت کا اور حکم کا تذکرہ کیا۔ جتنے احکامات اللہ نے بندوں کو دیے ہیں ان تمام احکامات، ان تمام چیزوں میں یا تو شان حاکمیت جھلکتی ہے یا اللہ کی شان محبت اور شان جمال جھلکتی ہے۔ تاہم ان تمام عبادتوں کو اگر آپ ایک ٹیبل پہ رکھیں، ایک ہی ٹیبل پر رکھ کر تمام عبادتوں اور تمام احکام پر پھر سے اگر آپ غور کریں گے، پھر سے اگر غور کریں گے تو اس میں ایک پوائنٹ اور نکلے، ایک نقطہ اس میں اور نکلے گا کہ تمام تر اعمال احکام ان تمام کا ایک نقطہ، ایک پوائنٹ یہ ہے کہ بندہ تیرے اندر 100% بندگی آ جائے، 100% تیرے اندر بندگی آ جائے، تیرے اندر عبدیت آ جائے، تیرے اندر فنائیت آ جائے۔ تم اپنے حاکم کے سامنے فنا ہو جاؤ، تم اپنے حاکم کے سامنے جھک جاؤ، تم اپنے حاکم کے سامنے اپنی بندگی کا اقرار ہر قدم پہ کرنے لگو۔ یہ سارے احکام کا لطف جواب، سارے اعمال کا خلاصہ اور سارے اعمال کا نچوڑ، سارے اعمال کا نچوڑ یہی کہ بندگی آ جائے، فنائیت آ جائے اور ابدیت آ جائے۔ یہ ہے خلاصہ۔ اب خلاصے کے طور پہ دیکھیں کہ جتنے اعمال ہیں، جتنے احکام ہیں، ان تمام احکام میں آپ غور کریں گے کہ انسان پورے دن روزہ رکھتا رہا، بھوکا پیاسا رہا تو اس کو نماز کی سہولت ملنی چاہیے، انسان جس دن زکات نکال رہا ہے اس دن کم سے کم اسے نماز کی سہولت اور رخصت ملنی چاہیے، انسان حج میں جا رہا ہے تو وہاں کم سے کم اسے نماز کی رخصت ہونی چاہیے۔ تو چاہے انسان روزہ رکھتا ہو، زکات دے رہا ہو، قربانی کر رہا ہو، یا انسان حج کر رہا ہو یا اعتکاف کر رہا ہو، ساری جگہوں پر یہ نماز نظر آتی ہے، ساری جگہوں پہ نماز نظر آتی ہے۔ کیا وجہ ہے؟ بھوکا پیاسا رہنے کے باوجود ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بندے سے کہا جاتا چلو مغرب معاف یا چلو مغرب نہیں تو عشاء معاف، لیکن نہیں، نماز کا یہاں اضافہ کیا گیا۔ بات یہ ہے کہ ساری عبادات، سارے اعمال، سارے احکام میں سب سے زیادہ پورے طور پر جو عبدیت کی شان، جو بندگی کی شان، جو فنائیت کی شان، جو اپنے آپ کو مٹانے کی شان سب سے زیادہ اگر پائی جاتی ہے تو وہ نماز ہی ہے۔ سب سے زیادہ بندگی، سب سے زیادہ مٹانا، سب سے زیادہ عبدیت کی شان اگر ہے تو وہ شان نماز سے پائی جاتی ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ تمہاری سب سے بڑی اگر خوبی ہے، تیرا سب سے بڑا اگر کمال ہے، تو کمال یہ ہے کہ تیرے اندر عبدیت ہو، فنائیت ہو، لہذا تم روزہ رکھو گے وہاں بھی میں پورے طور پہ فنائیت کو دیکھنا چاہتا ہوں، محبتوں کے ساتھ احرام پہن کر میرے دیار میں آؤ گے وہاں بھی جگہ جگہ میں فنائیت کی نماز کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے جتنے بھی اعمال و احکام دیے ان تمام میں ایک اثر جو مقصود ہے کہ بندوں میں ابدیت آ جائے، بندوں کی اگر فنائیت آ جائے، مر مٹنا آ جائے، اللہ کے سامنے جھکنا آ جائے، یہ اس کا خلاصہ، یہ اس کا مقصد ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ بندوں کے جو صفات ہیں اور جو صفات حمیدہ ہیں، ان صفات حمیدہ میں ایک بہت بڑی صفت ہے، اسے کہا جاتا ہے تسلیم و رضا، یعنی بندہ اپنے اللہ کے سامنے ہر بات میں اپنے سر کو جھکا ہے، اعمال میں احکام کے سامنے تو اس نے سر کو جھکا دیا، اعمال احکام کے سامنے، نماز کے طور پر، روزے کے طور پر، حج کے طور پہ، علاوت کے طور پہ، قربانی کے طور پہ، صدقہ فطر کے طور پہ، ہر موقع پر بندے نے اپنے کو سر جھکا دیا۔ اللہ کہتے ہیں میرے بندے یہ دنیا کے جو حالات ہیں، دنیا کی جو پریشانیاں ہیں، کاروبار کی جو پریشانی ہے، جسمانی جو پریشانی ہے، جسمانی جو تکلیف ہے، اولاد کی طرف سے تکلیف ہے، کسی اور کی طرف سے کوئی مصیبت ہے، وہاں بھی تمہارے اندر تسلیم کی صفت، سر جھکا دینے کی صفت، میرا اللہ مجھے جس حال میں رکھے میں تو اس کا غلام، جس حال میں رکھے میں اسی حال میں راضی۔ تو ابدیت اور بنائیت کے ساتھ ساتھ بندے کے اندر تسلیم و رضا کی صفت ہونی چاہیے، تسلیم و رضا کی صفت ہونی چاہیے کہ ہر موڑ پر، چاہے انسان خوشی کے عالم میں ہو، چاہے انسان مصیبت میں ہو، چاہے خوشحالی میں ہو یا ایک تنگ حالی میں ہو، چاہے صحت یا سلامتی میں ہو، چاہے بیماری اور مرض میں ہو، جس حال میں انسان ہو اس حال میں بندہ اپنے خدا کے سامنے اپنے سر کو جھکا دے، اسی حال پہ راضی رہے۔ جب بندہ اس حال پہ راضی رہتا ہے تو اعمال و احکام میں بھی اس نے اپنے آپ کو جھکا دیا، اور پھر اس کے بعد دنیاوی حالات میں بھی اس نے اپنے آپ کو خدا کے سامنے جھکا دیا، کبھی زبان پہ شکوا شکایت نہیں، ہمیشہ کوئی مصیبت پریشانی دشواری بیماری آتی رہی، کہتا رہا میرا اللہ جس حال میں رکھے اسی وہی حال میرے لیے پسند ہے۔ تو اب اللہ کہتے ہیں وہی زبان میں اللہ کی اکبر، اب تجھے اللہ کی پوری پوری رضا حاصل ہو جائے گی، اور یہ رضا اللہ کی سب سے بڑی نعمت اور سب سے بڑی دولت ہے۔ خلاصہ میری باتوں کا نکال لیجئے کہ اللہ نے جتنے بھی احکام دیے ہیں ان تمام احکام کا منشا اور خلاصہ بندے کے اندر بندگی، فنائیت، ابدیت، اللہ کے سامنے جھک جانا، اپنے گردن کو جھکائے رکھنا، چاہے عبادات کے لائن سے ہو، چاہے دنیا کے حالات پریشانی کے لائن سے ہو، ہر موقع پر انسان اپنے آپ کے سر کو جھکائے۔ تسلیم و رضا، رضا کی دو صورتیں ہیں، ایک ہے رضائے الہی، اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، اور ایک ہے بندہ اللہ سے راضی رہے۔ دو چیزیں ہیں، اس کو سمجھیے گا کہ ایک ہے اللہ ہم سے راضی ہو، اور ایک یہ ہے کہ بندہ اپنے اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہے، جو حال اللہ کی طرف سے آ جائے اس حال پر بندہ راضی رہے، شکوا شکایت، غم زدہ، رنجیدہ نہ رہے، بلکہ اس کی زبان پر ہمیشہ یہ نکلے کہ اللہ میں آپ سے راضی۔ جب بندے کی یہ شان ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ جس انسان نے کہا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا، جو انسان اللہ کی طرف سے ہر چیز پر رضا کا اعلان کر دیتا ہے، اللہ رب العزت اسے حلاوت، اسے لذت عطا فرماتا ہے۔ گویا رضا، بندے کا راضی ہونا یہ حلاوت کا ذریعہ ہے۔ اسی بنیاد پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے اور کہتے تھے اللہم انی اسألک رضاک والجنہ، اے اللہ میں آپ کی رضا چاہتا ہوں اور آپ کی جنت کو چاہتا ہوں۔ یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ ہونا یہ تھا کہ اے اللہ میں آپ کی جنت چاہتا اور جنت کے ساتھ ساتھ آپ کی رضا چاہتا، دو چیزیں آپ نے چاہی ہیں، مگر آپ نے سب سے پہلے اللہ کی رضا کا سوال کیا ہے، کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ جنت یہ عمل کا بدلہ ہے، جنت یہ عمل کی اجرت ہے، جنت یہ عمل کا اجر و ثواب ہے۔ ایک انسان کسی کو مزدور بلاتا ہے، مزدور صبح سے شام تک کام کرتا ہے، بلانے والا، کام کرنے والا اسے اجرت اور اس کی مزدوری دیتا ہے۔ اجرت اور مزدوری دینے کے ساتھ ضروری نہیں ہے کہ وہ کام کرانے والا دل سے راضی بھی ہو، کوئی ضروری نہیں ہے۔ اجرت پوری دے گا، اسے مزدوری پوری دے گا، لیکن پوری مزدوری دینے کے باوجود ضروری نہیں ہے کہ پورے طور پر وہ کام کرانے والا مالک اس سے خوش ہو۔ یہاں اور خوش ہو جانا، راضی ہو جانا، یہ اجرت سے کہیں زیادہ قیمتی نعمت ہے۔ اس لیے اللہ کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہم انی اسألک رضاک والجنہ، اے اللہ میں آپ سے آپ کی رضا چاہتا، آپ سے آپ کی رضا چاہتا، اے اللہ میں آپ سے آپ کی رضا اور جنت چاہتا۔ اسی بنیاد پہ روایت میں آتا ہے کہ جنت میں جب سارے جنتی پہنچ جائیں، وہاں پروردگار کی طرف سے جنتیوں کو ساری نعمتیں مل جائیں، اس کے بعد جو اللہ رب العزت کہیں گے، اے اللہ، پروردگار کہیں گے کچھ اور چاہیے، کچھ اور چاہیے، تو وہاں پر جنتیوں کی زبان سے جنت میں جانے کے باوجود اور جنت کی تمام تر نعمتوں اور باغ و بہار میں رہنے کے باوجود جنتی اللہ کے کہنے پر یہ کہیں گے، اے اللہ مجھے آپ کی رضا چاہیے، اے اللہ مجھے آپ کی رضا چاہیے۔ جب یہ رضا اللہ کی طرف سے رضا کا اعلان ہو جائے گا، اللہ کی طرف سے کہہ دیا جائے گا، میرے بندے میں تجھ سے راضی ہو گیا، میرے بندے تجھ سے راضی ہو گیا، جب یہ اعلان جنت میں اللہ کی طرف سے ہوگا کہ میرے بندے میں تجھ سے راضی ہو گیا، تو جنتیوں کے چہرے خوشیوں سے تمتما جائیں اور چاند کی طرح چمکنے لگیں۔ اس کے بعد پھر پروردگار کہے گا، حل من مزید، ولدینا مزید، ولدینا مزید، اے میرے بندے میری طرف سے کچھ اور بھی، میری طرف سے کچھ اور بھی ہے۔ جب پروردگار کہے گا ولدینا مزید، میری طرف سے کچھ اور بھی ہے، تو بندہ کہے گا، اللہ اب کیا رہ گیا، جنت بھی مل گئی، اللہ تیری رضا کا اعلان بھی ہو گیا، اب تو ہمیشہ کے راضی ہو گیا۔ اور جب آقا راضی ہوتا ہے تو اجرت اور مزدوری دینے کے بعد واپس نہیں لیتا، گویا جنت اس کے واسطے الاٹ ہو گئی اور جنت اس کے واسطے واجب ہو گئی۔ اب بندہ کہے گا، پروردگار اب کیا باقی رہ گیا؟ اللہ اس وقت ناز میں آ کر، محبت میں آ کر کہیں گے، کیا باقی رہ گیا، میں نہیں بتاتا ہوں، تمہاری قوم کے جو عالم ہیں، تمہاری قوم کے جو علماء ہیں، ان کے پاس جاؤ، وہ تجھے بتائیں گے کہ جنت مل گئی، اللہ کی رضا مل گئی، اب اس کے بعد کیا باقی رہا، میں نہیں بتاتا، علماء کے پاس جاؤ، تمہارے علماء وہاں تجھے بتائیں۔ یہاں عارفین نے بڑا عجیب نقطہ لکھا ہے، یہاں اللہ اپنی زبان سے کہہ سکتا تھا کہ اب کیا باقی رہ گیا، لیکن وہاں بھی پروردگار اہل علم، علماء کی فضیلت، اس کے مرتبہ کو، اس کے مقام کو، اس کے درجہ کو اللہ وہاں بھی بلند فرمائے۔ اس دنیا کے اندر بھی علماء کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے، علماء کے بغیر ہمارے عمل کی گاڑی نہیں چل سکتی، علماء کے بغیر ہم شریعت کی باتوں کو پورے طور پہ نہیں سمجھ سکتے، علماء کے بغیر ہماری شریعت محفوظ نہیں رہ سکتی۔ یہی تو وجہ ہے کہ پروردگار وہاں بھی علماء کے مقام و مرتبہ کو ظاہر کریں گے۔ ہر علاقے کے لوگ اپنے علاقے متقی پرہیزگار علماء کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ اللہ نے جنت بھی عطا کر دی اور اللہ نے اپنی رضا کا پروانہ بھی دے لیا، اب یہاں کیا باقی رہ گیا؟ پروردگار تو کہتے ہیں کہ ابھی کچھ باقی رہ گیا ہے، تو کہیں گے علماء، کہیں گے ہاں ایک بات باقی رہ گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ جب راضی ہو جاتے ہیں اور خوش ہو جاتے ہیں تو اپنے چہرے کا دیدار کراتے ہیں، چہرے کا دیدار کراتے ہیں، ابھی دیدار خدا، ابھی مشاہدہ خدا، ابھی اللہ کی رویت اور اللہ کے چہرے انور کو دیکھنا باقی رہ گیا ہے، تم جاؤ اور پروردگار سے کہو کہ ہاں ہاں اے میرے اللہ، جنت بھی ملی، تیری رضا بھی ملی، اب تیرا دیدار باقی ہے۔ پروردگار وہاں پہ دیدار کرائیں گے، اس موقع پر اعلان ہوگا، بڑی دعا من اللہ اکبر۔ تو ایک ہے اللہ رب العزت کا اپنے بندوں سے راضی ہونا, اور ایک ہے بندہ اپنے اللہ سے راضی رہے, احکام اعمال میں بھی راضی رہے, اور دنیا میں جو پریشانی اور مصیبت آ رہی ہے وہاں بھی وہ یہی سمجھے یہ میرے اللہ کی طرف سے ہے. کیسے کیسے اللہ کے بندے دنیا میں گزرے کہ جنہوں نے اپنے پورے وجود کو, اپنے پورے جسم کو اللہ کے حوالے کیا, اور مصیبت اور پریشانی, دشواری, بیماری, تنہائی اور ہر طرح کے حالات اور ظلم و زیادتی کی بنیاد پر انہوں نے کس طرح تسلیم اور رضا اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا, اس پہ راضی رہنا, اس کی عجیب مثال پائے. عبداللہ ابن محمد یہ مصر کے ایک دوسرے علاقے کے رہنے والے بزرگ تھے. یہ کہتے ہیں کہ میں مصر کا دورہ کرتے ہوئے ایک جنگل کے علاقے کی طرف پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ایک جھوپڑی ہے. میں قریب پہنچا تو جھوپڑی کے اندر سے آواز آئی, جھوپڑی کے اندر سے آواز آئی, اے اللہ مجھے آپ مرتبہ عطا فرما, اے اللہ مجھے آپ توفیق عطا فرما کہ آپ کی دی ہوئی نعمتوں پر میں آپ کا شکر ادا کروں. اے اللہ آپ مجھے توفیق عطا فرما کہ آپ کی دی ہوئی نعمتوں پر میں آپ کی حمد و ثنا بیان کروں. بڑے درد کے ساتھ, بڑے درد اور طرب کے ساتھ اندر سے آواز آ رہی ہے, جھوپڑی ہے, دائیں بائیں کوئی نہیں ہے. میں نے سوچا کہ اندر جاؤں, جب میں اندر گیا تو حیران ہو گیا. میں نے دیکھا ایک بوڑھا انسان, نورانی چہرہ, آنکھ بند ہے, دانت ٹوٹے ہوئے ہیں, ہاتھ اور پاؤں بیکار ہو چکے, شل ہو چکے, ہڈیاں کمزور ہو چکی, اپاہج انسان. میں حیران ہو گیا. میں تعجب سے میں پوچھنے لگا, بندہ خدا تو اس حالت میں بھی جبکہ تیری آنکھ چلی گئی, تیرے دانت ٹوٹ گئے, تیرے ہاتھ پاؤں شل ہو گئے, تو کسی کام کا نہ رہ گیا, بےکت بے سہارا یہاں جھوپڑی میں پڑا ہے, اور پھر بھی کس بات پہ کہتا ہے کہ اللہ مجھے آپ ایسی توفیق عطا فرما کہ آپ کی دی ہوئی نعمت پر میں شکر ادا کروں. اے اللہ ایسی توفیق عطا فرما کہ ہمدم میں ہمیشہ میں آپ کی حمد و ثنا بیان کروں. تو آپ کے پاس کیا ہے, کس چیز پر آپ یہ طلب کر رہے ہو؟ اللہ اکبر. جب بندگی آتی ہے, جب عبدیت آتی ہے, جب اللہ کی شان حاکمیت دل پہ چھا جاتی ہے, اللہ کے احکم الحاکمین ہونے کا خیال ذہن و دماغ پہ آ جاتا ہے, اللہ کی قدرت قاہرہ جب ذہن پہ بیٹھ جاتی ہے, تو پھر انسان کا حال کیا ہوتا ہے, آنکھیں ان کی نمدیدہ ہو گئی, آنکھیں تر بتر ہو گئی, اور کہا ہے مسافر تم بتاؤ کیا وہ میرا اللہ, کیا میرا اللہ میری چھوٹی سی لفظش پر, میری چھوٹی سی لفظش, میری چھوٹی سی خطا, میری چھوٹی سی غلطی پر کیا میرا اللہ اس بات پہ قادر نہیں کہ آسمان سے پتھر کی بارش برسا دے اور میں اس میں تباہ ہو جاؤں؟ کیا وہ اللہ واحکم الحاکمین اس بات پہ قادر نہیں ہے کہ پہاڑوں سے ٹکرا کر مجھے ریزہ ریزہ کر؟ کیا وہ اللہ اس بات پہ قادر نہیں ہے کہ میری کسی غفلت اور میری کسی خطا پر پروردگار زمین کو حکم دے اور میں یہی زمین میں دھنس جاؤں؟ کیا اللہ اس بات پہ قادر نہیں ہے؟ میں نے کہا یقینا اللہ اس بات پہ قادر. جس اللہ نے مجھے آسمان کے برستے ہوئے پتھر سے بچایا, جس اللہ نے مجھے پہاڑ سے ٹکرانے سے بچایا, جس اللہ نے مجھے زمین میں پھنسنے سے بچایا, بتاؤ اس اللہ کے سامنے میں اس کا غلام بن کے نہ رہوں تو کیا بن کے رہوں؟ پھر بتاؤ تم کہتے ہو آنکھیں چلی گئی, تم کہتے ہو دانت ٹوٹ گئے, تم کہتے ہو ہاتھ اور پاؤں چلے گئے. میں تمام باتوں پہ راضی ہوں, تمام باتوں پہ راضی ہوں, میں تو اس کا غلام ہوں, میرا آقا ہے, وہ جس حال میں رکھے اسی حال میں میں راضی ہوں. کیا اس بات مجھے نظر نہیں آتی کہ اس اللہ نے مجھے زبان عطا کی ہے جس زبان سے میں ہمیشہ اللہ کا ذکر, اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہوں. اس نے جو مجھے اس زبان دے رکھی ہے, اسی زبان پر پوری زندگی میں اس اللہ کی حمد و ثنا کرتا رہوں تو اللہ کے فضل کا شکر ادا نہیں کر سکتا. یہ عبداللہ بن محمد کہتے ہیں میں تو حیران ہو گیا, میں ان کے چہرے کو تعجب سے دیکھتا رہا. اللہ اللہ, جس کے پاس کچھ نہیں ہے, سب کچھ جس کا لٹ چکا ہے, پھر بھی وہ اللہ کے سامنے اتنا مر مٹ رہا ہے. اس کے بعد انہوں نے ایک آہ لی, اور آہ بھرنے کے بعد کہا کہ میرا ایک چھوٹا سا بچہ تھا, وہ بچہ کبھی کبھی شہر میں رہتا ہے، کبھی کبھی میرے لیے پانی اور نرم سا کھانا لے کر آتا ہے۔ پتہ نہیں کیا بات ہے، 3 دن سے میرا بچہ نہیں آ رہا، 3 دن سے بچہ نہیں آ رہا ہے اور 3 دن سے مجھے کھانا پینا نہیں ملا۔ مجھے کس کا غم نہیں ہے، میرا اللہ اس حال میں رکھے میں راضی ہوں، البتہ بچہ ہے، محبت و پیار سے یاد آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں شہر میں جاتا۔ کہتے ہیں عبداللہ ابن محمد کہ میں اسی کنارے نکل نکلا اور آگے بڑھتا رہا تو ایک جھاڑی نظر ہے، ایک جھاڑی نظر ہے، اس جھاڑی کو میں نے دیکھا تو دیکھا ایک چھوٹے سے بچے کی لاش پڑی ہوئی، بدن چیرا پھاڑا ہوا ہے، بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ میں سمجھ گیا کہ یہ چھوٹا سا بچہ باپ کے پاس سے واپس جا رہا ہوگا تو چیتے نے یا شیر نے اسے پکڑا ہوگا اور جھاڑی میں جا کر دبوچ کر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ میرا دل پھٹ گیا، میرے اندر یہ سکت نہیں تھی کہ میں واپس جا کر اس بوڑھے بیٹے کو بتاؤں کہ تیرے بیٹے کا یہ معاملہ، مگر میں نے اپنے دل پہ پتھر رکھا اور پھر وہاں سے اپنے آپ کو سنبھالا اور سنبھالتے ہوئے پھر میں بڑے ریا کے پاس پہنچا اور میں نے کہا کہ بچہ اس رنگ کا ہے، اتنی عمر کا لگتا ہے۔ کہا وہی میرا بیٹا ہے۔ کہا کیا بتاؤں، بتانے کا جی نہیں چاہتا، اس کی یہ حالت ہے کہ بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں، جگہ جگہ درندوں کے تان کے نشانات پڑے ہوئے ہیں۔ اس بندے خدا کہتے ہیں عبداللہ ابن محمد جب میں نے یہ بات کہی تو بڑے درد کے ساتھ کہی، انہوں نے آہ بھری اور آہ بھرنے کے بعد کہا الحمدللہ، اے میرا اللہ تیرا شکر ہے، اے میرا اللہ میرا تیرا شکر ہے کہ تُو نے میرے بندے میرے بیٹے کو اٹھا لیا، اس حال میں اٹھایا کہ کبھی اس نے تیری نافرمانی نہیں کی، اس حال میں تم نے اٹھایا اے اللہ کہ کبھی میرے بیٹے نے تیری نافرمانی نہیں کی، اے اللہ میرے بیٹے سے راضی ہو جا۔ پھر کہتے تھوڑی دیر سر جھکا کے رہے، کلمہ پڑھا اور وہی اس بڑے میاں کا انتقال ہو گیا۔ کہتے ہیں میں بے خود ہو گیا اور بے خود ہو کر میں بہت چیخ چیخ کر رونے لگا، اتنا چیخ چیخ کر رویا کہ میری آواز بہت دور تک آبادی تک پہنچی، وہاں سے لوگ دوڑے لے آئے۔ جب آئے تو دیکھا کہ میری جھوپڑی میں، اس جھوپڑی میں وہ بندہ خدا لیٹا ہوا، میں تڑپ رہا ہوں۔ لوگ آئے، دوڑے دوڑے آئے، دوڑے دوڑے آئے اور اس کے بعد لوگ اس کی پیشانی چننے لگے، کوئی اس کا پاؤں چننے لگا۔ آنے والے تو میں نے پوچھا یہ کون ہے، سنیے گا ذرا، یہ کون تھے، کس کی تربیت، کس کی صحبت میں تھے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں۔ یہ حضرت انس مشہور صحابی ان کے خاص شاگرد تھے، جن کی صحبت میں حضرت ابو قلابہ رہتے تھے اور ہر کچھ ان سے سیکھا تھا۔ جیسے حضرت انس میں نبی علیہ السلام کی خدمت میں رہ کر عبادت کو سیکھا تھا، ابدیت کو سیکھا تھا، فنائیت کو سیکھا تھا، تسلیم و رضا کو سیکھا تھا، اللہ کے سامنے مر مٹنے کو سیکھا تھا۔ حضرت انس نے اسی حضرت انس سے حضرت ابو قلابہ نے فنائیت کو سیکھا، تسلیم و رضا کو سیکھا، اس بات کو جانا پروردگار جس حال میں رکھے گا اسی حال میں ہم راضی ہیں۔ پھر اس کے بعد لوگوں نے کہا اے مسافر تو نہیں جانتا یہ انس کے، حضرت انس کے شاگرد ابو قلابہ ہیں اور اللہ کے یہ وہ بندے ہیں جن کے بارے میں میرے پورے گاؤں میں یہ بات مشہور ہے کہ بالغ ہونے کے بعد کبھی بھی انہوں نے اپنی آنکھوں سے کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا، اور بالغ ہونے کے بعد کبھی بھی ان کی زبان سے ناشکری اور بے صبری کی بات نہیں نکلے۔ وہ مسافر کہتے ہیں میں ترس رکھے رہ گیا، ترس کے رہ گیا، میری زندگی کا وہ بڑا عجیب سا منظر تھا، کسی بے قتی اور بے قراری کے ساتھ میں جب سویا تو رات میں نے کسی چمکتے ہوئے انسان کو دیکھا، اس نے مجھے پوچھا مسافر تو نے پہچانا، میں نے کہا نہیں پہچانا، کہا میں وہی بوڑھا ہوں، وہی بوڑھا بے قص ہوں جس کے جنازے میں تم نے شرکت کی اور تم میرے پاس آئے تھے۔ میں نے کہا کیا معاملہ ہوا، کہا اللہ رب العزت نے، اللہ رب العزت نے ہمیں وہ مقام عطا فرمایا، وہ درجہ اللہ نے عطا فرمایا جو درجہ ہر کسی کو نہیں ملا کرتا۔ اور پھر ایک بات کہی، اللہ جنت تو ہر ایک کو دیتا ہے مگر جنت میں اللہ نے کچھ ایسے مقام اور درجے بنائے ہیں کہ جو مقام اور درجہ انہی بندوں کو ملتا ہے جس میں تسلیم و رضا، اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہ کر اللہ کے شکر میں لگا رہا ہو، اللہ اس کو وہ درجہ دیتا ہے۔ پروردگار نے ہمیں وہی درجہ عطا کیا ہے۔
لیے عجیب بات لکھی ہے عارفین میں کہ انسان کا جو دل ہے اس دل میں بہت سارے صفات ہیں، بہت ساری خوبیاں ہیں. مثال کے طور پہ صبر ہے، شکر ہے، تواضع ہے، حلم ہے، تحمل برداشت ہے، اور خرچ کا جذبہ ہے، معاف کرنے کا جذبہ ہے. یہ سارے اچھے صفات ہیں انسان کی، یہ سارے صفات انسان کے دنیا میں ہی رہ جائیں. دو صفت ہے انسان کی، یاد رکھیے گا، دو صفت ہے انسان کی جو اس کے دل کے ساتھ ساتھ جنت تک جاتی ہے. ایک صفت محبت الہی، جس بندے کے دل میں اللہ کی محبت ہوگی وہ محبت الہی اس کے دل کے ساتھ ساتھ جنت تک جائے. اور دوسرے نمبر پہ دوسری صفت رضائے الہی، کہ اللہ کے فیصلے پر بندہ راضی ہو جائے، اتنا راضی ہو جائے، اتنا راضی ہو جائے، رضائے الہی کا جذبہ انسان کے ساتھ وہاں بھی جاتا ہے. یہی سے ایک مسئلہ بھی حل ہو گیا علماء کے. ایک بندہ آج دنیا کا حال ہے، کسی انسان کو کچھ کم ملا، کسی کو تھوڑا زیادہ ملا، کسی کو زیادہ ملا، تو دل میں تھوڑا سا احساس تو ہوتا ہے نا، فیلنگ ہوتی ہے کہ اس کو اتنا ملا، وہ اتنا کاروبار کر رہا ہے. یا مردوں کو نہ ہو تو عورتوں کو ضرور ہوتا ہے کہ فلاں اتنا کما رہا ہے، اتنا ہی کما رہا ہے. یہ گویا زیادہ اور کم کے ملنے پر فیلنگ ہوتی ہے. ایک ہلکی سی دل میں چوٹ تو آتی ہے. یہ انسان کی فطرت ہے کہ میں اتنی محنت کر رہا ہوں کیونکہ مجھے اتنا ہی ملا، اور فلاں ہوتا پڑا رہتا ہے اس کو اتنا مل گیا. یہ انسان کی فطرت ہے کہ تھوڑا اور کم کے ملنے پر انسان کو فیلنگ ہوتی ہے. بندہ جب جنت میں جائے گا تو رضا کا مادہ اتنا بڑھ جائے گا، اتنا بڑھ جائے گا کہ اللہ کی طرف سے بندے کو جو مقام مل گیا، چاہے اونچا چاہے نیچا، جو مقام مل جائے گا، بندے کے دل میں ذرہ برابر حسرت ہی نہیں ہوگی، کوئی غم ہی نہیں ہوگی، کسی طرح کا ٹینشن ہی نہیں ہوگا کہ فلاں تو اتنے اونچے مقام پر ہے اور میں اتنے نیچے ہی ہوں. کہے گا میرا محبوب اللہ، میرا پیارا اللہ، میرا ودود اللہ، میرا غفار اللہ، میرا رحمان اللہ، اس نے میرے یہی پسند کیا، بس میں اسی پر قربان ہو رہا ہوں، اسی میں مچل رہا ہوں، اسی پہ خوش ہو رہا ہوں. تو دو صفتیں انسان کی ایسی ہیں، ایک ہے محبت الہی اور ایک ہے رضائے الہی. یہ دو صفتیں جب انسان کے دل میں آتی ہیں، یہی دو صفتیں جنت میں جاتی ہیں. اور پھر ایسے بندوں کے لیے کہا گیا ورضوان من اللہ اکبر، دو چیزوں کے لیے اکبر کا لفظ استعمال کیا، ولا ذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر یہ سب سے بڑا عمل ہے، اللہ کا ذکر یہ سب سے بڑا عمل ہے. ورضوان من اللہ اکبر، اللہ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی ہے. لہذا ہمیں یہ دو نعمتیں خوب حاصل کرنا چاہیے، ایک محبت الہی اور ایک رضائے الہی. جب بندہ رضائے الہی حاصل کرتا ہے تو اللہ کا محبوب اور پیارا بندہ بن جاتا ہے، اور ان دو صفتوں میں انسان پہنچتا ہے. تو اسی کے ساتھ ساتھ جب محبت بھی آتی ہے اور رضا کی چنگاری بھی انسان میں آتی ہے، تو پھر بندہ اللہ کی نگاہ میں مقرب اور پسندیدہ بن جاتا ہے. آخری بات کر لیجیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک موقع پر اللہ رب العزت سے پوچھا، پروردگار اس وقت روئے زمین پر آپ کی نگاہ میں سب سے برا بندہ کون ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں. تو اللہ نے کہا فلاں علاقے میں ایک بچہ ہے، بڑا عجیب ہے، اسے دیکھ لیجیے. موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو اندازہ ہوا کہ ہاں یہ بڑا ہی لاپرواہ اور گناہگار اور خطا کار ہے. کچھ عرصے کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا پروردگار میں آپ کے محبوب اور سب سے بہتر بندے کو دیکھنا چاہتا ہوں. تو اللہ نے کہا فلاں علاقے میں چلے جائیے. جب وہاں گئے تو دیکھا کہ درخت کے نیچے وہی بیٹھا ہوا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قاضی ہوا، اے اللہ جو برا تھا وہی ہے اور جو اچھا وہی، کیا ماجرا؟ اللہ نے فرمایا پہلے بھی میرا بندہ گناہگار تھا، خطا کار تھا، اس لیے میری نگاہ میں سب سے برا تھا، مگر پھر اس کے دن رات بدل گئے، اس کی حالات بدل گئے، یو ٹرن اس نے لے لیا، اس نے ایسی توبہ کی، ایسی توبہ کی، اور میرے سامنے اس نے اپنی گردن اور اپنے سر کو اتنا جھکا دیا، تسلیم و رضا اور محبت اور اطاعت میں اتنا آگے بڑھ گیا، اتنا آگے بڑھ گیا کہ روئے زمین میں اس وقت سب سے زیادہ وہی میرا محبوب و پسندیدہ ہے. حضرت موسیٰ کہ یہ قول ہم گناہگاروں کے لیے، ہم خطاکاروں کے لیے، ہم نافرمانوں کے لیے، ہم ناشکروں کے لیے، ہم بے صبری کرنے والوں کے لیے، تسلیم و رضا کے خالی کے لیے، یہ بہت تسلی کی بات ہے. اللہ رب العزت نے مغفرت کی راتیں دی ہیں. اس مغفرت کے راتوں میں ہم اپنے پروردگار سے کہیں، اللہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اگر کوئی بدتر تھا ہم اس سے کوئی اچھے نہیں ہیں، مگر اللہ اسی بندے کو آپ نے سب سے بہتر بنا دیا. اللہ اپنے رمضان کی برکت سے، مغفرت کی برکت سے اللہ آپ بھی ہمیں بہتر بنا دیجئے. یہ ایک نگاہ کی بات ہے، یہ ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے. اللہ بھی ایک نگاہ سے بھی دیکھ لے گا، مغفرت کی رات میں اللہ دیکھ لے گا. یہ ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے. مجھے اپنی پتی پہ ہے شرم، مجھے اپنی پتی پہ ہے شرم، تیری رفعتوں کا خیال ہے. اللہ ہم بہت پست ہیں، بہت پست ہیں اور پتی پہ شرم ہے، مگر کیا کریں، اس شرم ہونے کے باوجود ہم ہاتھ دامن پھیلاتے ہیں، کیونکہ تیری رفعت کا، تیری بلندی کا، تیرے گزر گزر کا، تیرے معاف کر دینے کا، دریائے رحمت کے بہا دینے کا، جنت میں پہنچا دینے کا تیرا نظام ہے. اس لیے اللہ آج کی رات ہم تجھے رضا اور آپ کی تسلیم و رضا کو مانتے ہیں. اس لیے اس طرح بیٹھ جائیے جیسے نماز میں بیٹھتے ہیں، اور اللہ رب العزت کے اسی جوان کا حوالہ دے کر اپنے واسطے مغفرت بھی مانگنا ہے اور اللہ کے سامنے تسلیم و رضا بھی ماننا ہے. آنکھوں کو بند کر دیجئے، سر کو جھکا دیجئے، سوچئے جس دو صفت کے ساتھ بندہ جنت میں جائے گا، محبت الہی بھی بھرپور ہو، تسلیم و رضا کی صفت بھی ہو، کیا ہمارے اندر وہ دونوں چیزیں ہیں؟ اللہ کی محبت زیادہ یا دنیا کی محبت زیادہ، اللہ کی محبت زیادہ یا چیزوں کی محبت زیادہ، خواہشات کی محبت زیادہ، کھانے پینے کی چاہت زیادہ، ہر فیصلے پر راضی ہونے کی صفت زیادہ، یا ہر بات میں شکوے شکایتیں، بھائی کو بھائی سے شکایت، گھر والے کو گھر والی سے شکایت، گھر والی کو گھر والے سے شکایت. جب دیکھو کسی چھوٹی چھوٹی بات میں ہر کوئی کسی نہ کسی کا شکوا شکایت، کوئی نہیں سوچتا میری کسی غلطی کی وجہ سے مجھے سزا مل رہی ہوگی، میں اپنے اللہ کے فیصلے پر راضی ہوں. جو بندہ اللہ کے فیصلے پر راضی ہوتا ہے، ان اللہ یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ اللہ رب العزت صبر کرنے والے، تسلیم اور رضا والے کو بغیر حساب و کتاب کے اجر اللہ عطا کرتے ہیں. اپنی زندگی پہ ایک نگاہ ڈالیں، اپنے دل کو جھانکیں، دل میں محبت کتنی زیادہ، تسلیم و رضا کتنی زیادہ، اگر نہیں خدا کو کیا دکھائیں گے؟ اے میرے بندے، ہم نے تجھے مال دیا، طاقت دی، تم نے اپنے گھر کو اپنے وقت کے مطابق دنیا کی چیزوں سے بھر دیا، تم نے فرنیچر لائے، موبائل لائے، گاڑیاں لائی، جو وقت میں تھا لائے، گھر کو بھر دیا. میرا گھر جو تیرا دل تھا اس کو تم نے کس سے بھرا؟ اور ذرا اپنے دل کو دکھاؤ. ہم تیرے گھر کو نہ دیکھیں گے، مال و زر کو نہ دیکھیں گے، تیرے موبائل، تیری گاڑی کو نہ دیکھیں گے، تیری دوسری چیزوں کو نہ دیکھیں گے. اور چھوٹا سا گھر ہے، 250 گرام کا ایک گھر ہے، جو دل کہتے ہیں اور دل میں کیا لے کر آئے. اللہ اللہ، ہم شرم سے زمین میں گڑ جائیں گے، شرم سے ہمارا سر جھک جائے، پروردگار زبان خشک ہو جائے، ہدف میں کانٹے چل پڑے. آج کیا جواب دے پروردگار کو؟ مگر وہی رب کریم جب کرم اور فضل کا معاملہ کرے گا تو ہمارا معاملہ سب پہ چلنے والا ہے، کرم پہ چلنے والا ہے، عدل پہ بالکل نہیں چلے گا. عدل کے ترازو میں اگر اللہ نے ہمیں ناپ دیا تو ہم تو فوراً ناکام ہو جائیں گے، فضل ہی کا معاملہ ہوگا. اللہ، مغفرت کی راتیں ہیں، مغفرت کی دن ہے. کتنے آپ کے بندے میرے مولا طواف میں لگے ہوں گے، کتنے قطب دار سجدے میں پڑے ہوں گے. اللہ، ہم گناہ گار ہی تیرے گھر کو تھامے بیٹھے ہیں. اللہ اللہ، آج ہمیں محبت بھی دے دے، تسلیم و رضا بھی دے دے. میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا. کتنے ایسے جوان
کل کی شام کل کی رات تک دوستوں کے ساتھ تھے، نمازوں میں تھے، تراویح میں تھے، تراویح کے بعد کھانے پینے میں تھے، اور آج کی شام وہ اپنی قبر میں لیٹے ہوئے ہیں۔ اللہ کیا ہمارا بھی تو وہ دن آنے والا ہے، ہمارا بھی تو وقت آنے والا ہے، اس وقت ہمارے ساتھ کون ہوگا؟ میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میں گنہگار ہوں۔ اسی جوان کی طرح دل میں توبہ کیجیے، میں گنہگار ہوں، میں خطاکار ہوں، میں سیاہکار ہوں، میں سزاوار ہوں، میری توبہ ہے توبہ، میری توبہ ہے توبہ، اے میرے الہ، میری توبہ ہے توبہ، اے میرے الہ۔ ایسا پڑھیے کہ آنکھیں ڈب ڈبا جائیں، میری توبہ ہے توبہ، اے میرے الہ، مجھ گنہگار کو تو نہ دینا سزا، مجھ گنہگار کو تو سزا، میں تو غفار ہوں، تو نے بری نہیں کہا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اے اللہ، ظاہر میں ہم آپ کے بندے ہیں، باطن میں نہایت کرتے ہیں، اللہ سے نہایت رکھتے ہیں، اللہ ظاہر میں بندے ہیں، باطن میں نہایت پاپی ہیں۔ اللہ ظاہر میں لوگوں کے سامنے صاف ستھرے ہیں، اللہ تیرے سامنے نہایت ہی گندے ہیں، اللہ تیرے کرم کا واسطہ معاف کرتا ہے، اللہ تو پورے سال معاف کرتا ہے، مگر میرے والا تلے معافی میرا لگایا ہوا ہے، اللہ دربار لگایا ہوا ہے، اللہ کے مغفرت کے دربار مجھے لگا دی ہے، مغفرت کی دستراتیں اللہ نے دربار کی راتیں بنا دی ہے، اللہ کے چھ سات راتیں تو گزر گئی، اللہ کی معاف کر دیجیے، مولا معاف کر دیجیے، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک گناہوں میں ڈوبے رہے، بلکہ گناہوں میں تر ہو گئے، گناہوں میں لکھپت ہو گئے، اے اللہ بوٹی بوٹی، اے اللہ قدرا قدرا، گناہوں کی لذت میں ڈوب گیا، میرے مولا اب کون سا کچھ کچھ باتیں لگا گیا، نہ ہمارے پاس ایسی توبہ، ہمارے پاس نازل کا قطرہ جو جسم کے ایک قطرے کو صاف کر دے، اللہ تیرا فضل ہی گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، خطاؤں کو درگزر فرما دے، اللہ گناہ کی لذت لیتے لیتے زمانہ گزر گیا، مگر گناہ کا چسکا پورا نہ ہوا، گناہ کا چسکا ختم نہ ہوا، ہمیشہ سب دھوکہ دیتا رہا، آج گناہ کر لو کل توبہ کر لیں گے، اور اس کے بعد کبھی نہ کریں گے، اے میرے مولا اسی دھوکے میں زندگی گزر گئی، دھوکے میں زندگی گزر گئی، کہ اللہ کہیں ایسا نہ ہو کسی دھوکے میں ہم پڑے رہے اور ہمارے بدن پہ کفن آ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کسی دھوکے میں چلتے رہے، اللہ ہمارے بدن پہ اس نے جنازہ کا تابوت لگا دیا جائے، اے کہے ماتا تیرا فرشتہ قبر میں کہے گا، سفید کفن پہن کر آئے ہو، سفید کفن پہن کر آئے، سفید کافور لگا کر آئے، خوشبو لگا کر آئے، مگر تیرا دل سیاہ ہے، تیرا دل سیاہ ہے، تیرا نام عمل سیاہ ہے، تیرے بدن سے بدبو آ رہی ہے، سب سے کہیں وہاں کوئی نہ ہوگا، تیری رحمت ہو سکتی ہے، اے رحیم، اے کریم، اے ارحم الراحمین، گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہمارے بڑوں کے گناہوں کو معاف فرما، والدین کے گناہوں کو معاف فرما، اقربا کے گناہوں کو معاف فرما، رشتے داروں کے گناہوں کو معاف فرما، دوست احباب کے گناہوں کو معاف فرما، محسنین منتصبین کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ معاف کر دیجیے، نہیں کرنا پھر بھی کر دیجیے، اللہ نہیں کرنا پھر بھی کر دیجیے، اے اللہ آپ کے اتنے بندے کسی حاکم کے دربار پر جا کر ہاتھ پھیلا دیں، ہاتھ جوڑنے لگے،
ظالم ہوگا پھر بھی میرے مولا نرم تو ہو ہی جائے گا, وعدہ تو کر ہی لے گا. اللہ تو رحیم ہے, اللہ تو ودود ہے, اللہ تو کریم ہے, اللہ تو ستار ہے. میرے غریب آقا اتنے بندے آپ کے سامنے ہاتھ لگائے ہیں, اللہ آج ہمیں مغفرت کی بھی عطا فرمائے, مغفرت کی فقیری عطا فرمائے. اللہ اسی کے ساتھ اپنی وہ محبت عطا فرما جو محبت جنت تک جانے والی ہے, وہ نصیب و رضا عطا فرما جو نصیب و رضا جنت تک جانے والی ہے. رب کریم فضل کا معاملہ کر دے, کرم کا معاملہ کر دے, اللہ کے بقیہ دینوں کو اپنی رضا اپنی عبادت کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرما. غفلت کے بجائے حضوری عطا فرما, واقعیت کے بجائے عبادت عطا فرما, لہو و لعب کے بجائے ذکر عطا فرما, لہو و لعب کے بجائے ذکر عطا فرما, تقویٰ کے بجائے تسلیح و شکر عطا فرما. اے اللہ ہاتھ بدل فرما دے, اے اللہ ہم سڑکوں پہ چلے تجھے رحم آ رہا ہو, اللہ سڑکوں پہ چلے تو فرشتوں میں فخر کر رہا ہو, گھروں میں بیٹھے ہوں اللہ تو فرشتوں میں خوشیاں ظاہر کر رہا ہو. اے کریم آقا ہماری زبان کو زبان ذاکر بنا دے, دل کو دل شاکر بنا دے, دل کو دل محب بنا دے. اے اللہ ہماری ضرورتوں کو پوری فرما دے, پریشان حال کی پریشانی کو دور فرما, بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلا مستقر دائمہ نصیب فرما. اے اللہ جو قرضے میں گرے ہیں ان کا قرض عطا فرما, اے اللہ جن کے پاس مکان نہیں ان کا مکان عطا فرما, اے اللہ جن کے کاروبار ٹھپ پڑ گئے کمزور ہو گئے اے اللہ ان کو کامیاب فرما. بہت سے جوان بچے اے اللہ جن کی ماں باپ ہمیشہ ان کو دیکھ دیکھ کر ترس کھاتے رہے, اللہ ماں باپ کے ترس کھانے کو قبول فرما کر ان کی اولادوں کو امیدوں سے زیادہ ترقی عطا فرما, قبولیت عطا فرما. اے اللہ جو گزر چکے ان کی مغفرت فرما, اللہ ماں مغفرت فرما. پورے شہر کو میرے مولا ہر آفت و مصیبت سے محفوظ فرما, ان کو تبلیغ کے لیے, علم و حکمت کے لیے, حفظ قرآن کے لیے اللہ اللہ کے لیے شہر کو قبول فرما. جن لوگوں نے یہ نظام چلایا ہمیں ہم تمام بندوں کو موقع فراہم کرایا, اللہ ان کی نسلوں کو قبول فرما, محبت سے دیکھنے والوں کو قبول فرما. راتوں کو جاگ جاگ کر یہ جوان میرے مولا آنے والوں کی خدمت کرتے ہیں, اللہ ان کے بدلے جنت عطا فرما, شوق عبادت عطا فرما, ان کو اپنے اولاد ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے, ان کا سرور بنا دے, ان کی زندگی کو خوشگوار بنا دے, پر بہار بنا دے. اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما, جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما. صلی اللہ علیہ والہ آلہ و صحبہ اجمعین, برحمتک یا ارحم الراحمین. دیکھیے.